اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان حاكيا عن لقمان عليه السلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما صابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحبيب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے چند نصیحتیں اس سے قبل ان مجالس میں بیان ہو چکی ہیں. ہم نصاحے کی آیات میں سے تیسری آیت کا مطالعہ کر رہے تھے. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز کو قائم رکھو, یعنی ایک رابطہ مسلسل اللہ تعالی کے ساتھ. اللہ پر صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے, اللہ کے ساتھ ایک مسلسل تعلق قائم رکھنا ضروری ہے, اور اس رب اور تعلق کے قائم رکھنے کا ذریعہ نماز ہے, دعا ہے. اسی سے تمہارے اور رب کے تعلق میں وہ حرارت اور وہ گرمی رہے گی, گرم جوشی رہے گی, جو در حقیقت مطلوب و مخصوص ہے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, اور نیکی کا حکم دو اور مشورہ دو اور مدی سے روکو. امر کا لفظ عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم کے لیے بھی آتا ہے. چنانچہ ایک مشہور شاعر کا ایک مصرع ہے, اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, اتا تیلے آنری کا سر میں حملی تھی بالآخر, انہیں لوگوں کی بات مان لی جنہوں نے تجھے مجھ سے تعلق منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا. تو مشورے کے لیے بھی لفظ امر ہے. اگر آپ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات کہتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, کوئی نصیحت کرتے ہیں, چاہے اس میں کوئی تحکم نہیں ہے, آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, آپ کو کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, پھر بھی یہ امر بالمعروف ہے. اور نیکی کا کسی کو تلقین کرنا, نیکی کی ترغیب دلانا, یہ بھی اس میں آئے گا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اصطلاح کے اندر ایک طرح کا تحکم جو ہے وہ مضمر ہے, چھپا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اب وہ وقت آ گیا تھا کہ آپ کو اختیار اور حکومت حاصل ہو جائے ایک طرح سے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو ایک طرح سے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں. اس سے پہلے وہاں پر عبداللہ ابن ابی جو بعد میں رئیس المنافقین بن گیا, اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے لیے تاج بنایا جا چکا تھا. تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے, اور حضور کو کسی تاج کی ضرورت نہیں تھی, آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہوئے. لہذا اس کے لیے جب آپ مدینے جا رہے تھے تو راستے میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ حج کے اندر شامل ہیں. اس میں بھی یہ بھی ہے آیت, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اگر غلبہ عطا کرتے ہیں, تمکن عطا کرتے ہیں, طاقت اور قوت اور حکومت عطا کرتے ہیں, تو وہ چار کام کرتے ہیں. یہ گویا کہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا, کیونکہ آپ جب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا نا کہ اب آپ جائیں گے تو وہاں پر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہوگا. مکے میں حالت کیا تھی کہ آپ دبے ہوئے تھے, کفار کا غلبہ تھا, آپ وہاں سے نکلے بھی ہیں تو چھپ کر نکلے ہیں, تین دن رات جو ہے غار خوف کے اندر روپوش رہے ہیں. تو یہ ساری کیفیات مکے کی تھی, اور مدینے میں آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی. بلکہ استقبال کے لیے لوگ نکل کر کئی دن سے باہر آ کر سارا دن انتظار کرتے تھے. تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہونے والا تھا. لہذا آپ گویا کہ اس آیت میں وہ مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے کہ اگر محمد کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کرے. الذین امکناہم فی اللہ, وہ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن اور حکومت عطا کر دیں, اقاموا الصلاۃ, پہلا کام وہ کریں گے نماز قائم کرنا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے پہلا کام حضور نے یہی کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرائی, اپنے لیے کوئی گھر تعمیر نہیں کروایا, مسجد نبوی کی تعمیر. اسی کے حجروں کے اندر آپ کی جگہ تھی اللہ اللہ خیر وسلم. کوئی اپنے لیے محل تعمیر نہیں کرایا اس بے تاج بادشاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. وفدا و آباؤنا و امہاتنا, سب سے پہلا کام اقامت الصلاۃ. بلکہ جمعہ, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ مکے میں ہوتا ہی نہیں تھا, جمعہ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہو اور غلبہ ہو. تو پہلا جمعہ جو ہے وہ آپ نے ادا کیا مدینے میں. ابھی آپ مدینے نہیں پہنچے تھے, قبا میں جو ٹھہرے ہیں آپ, اور اس کے بعد جب قبا سے جا رہے تھے مدینے کی طرف, وہ جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا وقت ہو گیا, درمیان میں آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی. وہ پہلا جمعہ ہے جو حضور نے ادا کیا. بہرحال الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور زکات دیں گے, زکات کا نظام قائم کریں گے تاکہ معاشرے کے اندر جو لوگ کسی وجہ سے معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں, خود مکتفی نہیں ہے, اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں, اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہیں ہیں, ان کی دیکھ بھال کی جا سکے, ان کی مدد کی جا سکے, ان کی کفالت کا بندوبست کیا جا سکے. اور اس کے بعد دو چیزیں, اور وہ حکم دیں گے بھلائی کا, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, روکیں گے بدی سے. تو گویا کہ اس میں تحکم کا ایک قدرت, طاقت, ایک طرح کی اتھارٹی, یہ اس اصطلاح کے اندر مثمر ہے. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ مشورے پر, ترغیب پر, تشویش پر, زبان سے کچھ کہنے پر بھی یہ چیز جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے. اب سنیے کہ یہ معاملہ جو ہے, یہ اصطلاح اس میں خاص طور پر آج یہ وقت لے رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے امت مسلمہ کی غرض تاسیس جو بیان کی ہے وہ دو اصطلاحات کے حوالے سے. ایک اصطلاح ہے شہادت علی الناس, لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر یا تمہارے خلاف, اور تم ہو جاؤ گواہ انسانوں پر یا انسانوں کے خلاف. اس اصطلاح پر یہاں گفتگو نہیں ہوگی. ہمارے ایک منتخب نصاب میں سورہ حج کا آخری رکوع شامل ہے, اور اس وقت اس اصطلاح پر گفتگو ہوگی. دوسری اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم اب وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ بڑا لوگ سجھے کہ دنیا میں تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں, اپنی مفاد کے لیے, اپنی عظمت کے لیے, اپنی قومی سربلندی کے لیے, ان کی بھاگ دوڑ, ان کی محنت, ان کی مشقت, اپنے لوگوں کی بہبود, بھلائی, ان کی کفالت, باقی دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں, تمہیں دوسروں کے لیے ہم نے نکالا ہے, اپنے لیے نہیں. اخرجت للناس, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تامرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو, وتنہون عن المنکر, وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر اپنا یقین مکمل کرتے ہو. اور یہی اسی سورہ مبارکہ میں آل عمران میں یہ مضمون ایک اور مرتبہ بھی آیا. آیت نمبر, یہ آیت نمبر 110 ہے سورہ آل عمران کی, میں نے ابھی سنائی آپ کو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور 104 آیت جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی, ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اس آیت کے دو طرح ترجمہ کیے گئے. من کے لفظ کے اعتبار سے, من کا جو حرف ہے وہ بعض اوقات تبریجیہ ہوتا ہے, بعض اوقات بیانیہ ہوتا ہے. تو یہ اصطلاحات کے اندر جو ہے اس کی ثقالت کی طرف نہ جائیے, مفہوم سمجھ لیجیے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم میں سے ایک امت تو ایسی ہونی ہی چاہیے, رہنی ہی چاہیے, جس کا کل کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے, بھلائی کا حکم دے, برائی سے روکے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. یہ من تمویزیہ ہوا، اور اس میں گویا کہ اشارہ ہے، اگر یہ معلوم اگر مفہوم لیا جائے کہ اگر ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ پوری امت اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھے، بھول جائے کہ ہمیں تو دنیا والوں کے لیے نکالا گیا تھا، ہمیں تو دنیا کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے، دنیا کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، خیر کا حکم دینے کے لیے ہمیں تو خدائی فوجدار بنا کر بھیجا گیا تھا، بھول گئے. اور جیسے دنیا کی دوسری اقوام ہے، اپنے آپ کو بھی بس ایک قوم سمجھ لیا، اور اپنی فلاح، اپنی بہبود، اپنے مسائل، اپنی برتری، اپنی سربلندی، بس اسی کے بارے میں بار بار کرتے رہے. تو اس حالت میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو جاگ جائیں کہ دیکھو ہمارا تو فرض منصب ہی کچھ اور تھا، اللہ نے تو ہمارے ذمے کوئی اور کام لگایا تھا. یہ جاگنے والے، جیسے کہ یہ حکیم سعید صاحب نے نعرہ ایک اختیار کیا تھا، جاگو اور جگاؤ، جو جاگ گئے ہوں وہ اور لوگوں کو جگائیں، اور یہ جو جاگ جائیں یہ ایک چھوٹی سی امت بن جائے، امہ ودن امہ، جیسے آپ الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں، ایک ودن سٹیٹ. ایک ریاست ہے بہت بڑی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے علیحدہ، ایک گٹھ جوڑ کر کے کچھ لوگوں نے اپنی علیحدہ بنا لی ہے، یا ایک پارٹی ہے، پارٹی ود ان پارٹی، ایک پارٹی ہے بہت بڑی، کانگریس بھی ہے بہت بڑی پارٹی تھی، اس میں فارورڈ بلاک ایک بنا لیا گیا تھا، وہ پارٹی ود ان پارٹی تھی. اسی طرح امہ ود ان امہ، کہ ایک تو یہ بڑی امت ہے، آج 1.5 ارب کے قریب انسان دنیا میں ہے، ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن یہ امت تو بھول گئی، یہ تو خود خیر پر قائم نہیں، دوسروں کو کیا دعوت دے گی، یہ خود نیکی کے اوپر جو ہے عمل نہیں کر رہی تو دوسروں کو کیا اس کا حکم دے گی، یہ خود برائیوں میں منکرات میں مبتلا ہے تو دوسروں کو کیسے روکے گی. لہذا اب ان میں سے جو جاگ جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت بن جائیں، امہ فجن امہ، بڑی امت میں چھوٹی امت، اور یہ صرف تین کام کرے، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے، اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید ہے، وہ خیر مما یجمعون، سورہ یونس میں فرمایا تم دنیا میں جتنی چیزیں بھی جمع کرتے ہو، دولت ہے، مال ہے، اسباب ہے، اور بڑی طرح کا جو مال و اسباب گھر کا ہے، اعلیٰ فرنیچر ہے، بہترین برتن تم نے فراہم کیے ہیں، بہت ہی عمدہ جو ہے ڈیکوریشن پیسز کہیں کہیں سے لے کر آئے ہو، یورپ سے، افریقہ سے، یہ چیزیں تمہیں بہت محبوب ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر زیادہ قیمتی ہے قرآن مجید سے، ہوا خیر مما یجمعون. تو یدعون الی الخیر، پہلا کام دعوت الی الخیر، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکنا، واولئک هم المفلحون. یہ نوٹ کر لو، فلاح کا وعدہ اس خابیدہ امت سے نہیں ہے، وہ جو سو گئے، جو اپنا فرض منصبی ادا تو کیا کرنا تھا انہیں یاد بھی نہیں رہا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. فلاح کا، کامیابی کا، نجات کا وعدہ ہے صرف ان سے جو یہ تین کام کرے، ایک چھوٹی امت بن کر امت کے اندر، امہ وجن امہ، اس کے اندر رہیں گے مسلمانوں میں، بڑی امت کو بھی کافر ہم نہیں کہہ دیں گے، لیکن یہ کہ وہ امت جو ہے وہ اپنے فرض منصبی سے غافل ہے، لہذا اس کے ساتھ فلاح کا وعدہ نہیں. اولئک هم المفلحون. اب اس میں نوٹ کیجیے، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ 10 جگہ پر قرآن مجید میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جوڑے کی شکل میں آیا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اضافی طور پر نہی عن المنکر پر زور زیادہ آپ کو مل جائے گا. لولا ینہاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم ووقتهم السوء، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء اور درویش جھوٹ بات کہنے سے اور حرام خوری سے، حرام کھانے سے، کیوں نہیں روکتے؟ نہیں عن المنکر، لولا ینہاهم الربانیون والاحبار. تو نہیں عن المنکر کی بہت اہمیت ہے، جس کو کہ بعض ہمارے نیک دل لوگوں نے خارج ہی کر دیا اپنی گفتگو سے. انہوں نے کہا بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو، برائی پر تلقین کرو گے، بھلائی کی دعوت دیتے رہو، تلقین کرتے رہو، برائی کی اگر تم نے نفی کی، تنقید کی، تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے، للفضو من حولک، وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے. اگر تم بھری بات کرتے رہو گے تو آج نہیں تو کل اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے گا، اور وہ برائی کو خود ہی چھوڑ دے گا. میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ در حقیقت ایک طرح کا طعن ہے حکمت خداوندی کے خلاف. اللہ 10 جگہ اسے ایک جوڑے کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہو. اس میں سے یہ 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے، ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں گے تو گاڑی گھومے گی، صرف آگے نہیں بڑھے گی. اب میں کر رہا تھا کہ اس میں نئی رکت پر اہمیت زیادہ ہے. معاشرے کی صحت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت نئی عدل منکر پر ہے، اور تلخ کام بھی نئی عدل منکر ہے. آپ بھلائی کی تلقین کرتے رہے، لوگ سنیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ پھولوں کی بچھاڑ کرے، آپ کو ہار پہنائے، اچھا واس کہاں ہے، بہت عمدہ واس کہاں ہے، لیکن آپ ذرا ان پر تنقید کیجیے. حضور سے جیسے کہلوایا گیا، عمر تو لے آ دے رہا میں نے کون دیکھو لوگو، میں کوئی وائس کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں مجھے حکم ہوا تمہارے ماں بہن عدل قائم کروں، ظالموں کا ہاتھ روکوں اور مظلوموں کو ان کو زخم دلواؤں. اب یہ بات ظاہر بات ہے ظالموں کو اچھی نہیں لگے گی، اس کے خلاف ریزنمنٹ ہوگی، اس کے خلاف جو ہے مخالفت ہوگی. اس اعتبار سے نہیں عدل منکر میں 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے 3 مراتب احادیث کو بیان کیے گئے، دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں. ایک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کسی منکر کو، کسی بدی کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے اس کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے روک دے، بدل دے. پہلے یہ سکے اگر اس کی طاقت نہ ہو، وہ شریر لوگ بہت طاقتور ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ انہیں چیلنج نہیں کر سکتے، لہذا طاقت استعمال نہ کیجیے. لیکن پہلے یہ سکے خبر لسان ہی زبان سے وہ استعمال کریں، بھائیو خدا کے لیے باز آ جاؤ. آپ اپیل کے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا کام ہے، خدا کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، زبان سے تو کہو پہلے جس سکے. اور اگر حالات ایسے نامساعد ہو جائے کہ زبان کھولنی بھی جو ہے ناممکن ہو جائے، فب قلب ہی تو دل میں شدید نفرت، یہ اگر جو ہے اس کو کہا گیا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اگر دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی تو معلوم ایمان ہے ہی نہیں. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. آپ بدی کو دیکھیں اور آپ بے چین بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، میں روک نہیں سکتا، اپنی جو ہے اس وقت مجبوری اور عاجزی کا احساس ہو اور ایک احساس محرومی کا ہو کہ یہ میں نہیں کر پا رہا، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے، دل میں صدمہ تو ہو، راتوں کی نیندیں تو حرام ہو، یہ تو ہو کم سے کم. اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ نے ڈاکٹر علاج کرا لیا، حکیمی کرا لیا، اور ٹونے ٹوٹ کے کرا لیا، ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کو معلوم ہے نتھنگ کین بی ڈن، لیکن بچہ اگر درد سے تڑپ رہا ہے تو کیا آپ سو جائیں گے پڑوں پھیلا کر کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتا میں کیا کروں گا، تو سوچا ہوں نہیں یہ نہیں ہوگا. بچہ اگر تڑپ رہا ہے تو آپ ہی جائیں گے، کم سے کم یہ تو ہوگا. تو اگر اللہ کے دین کی یہ کیفیت ہو تو صدمے کی رج کی ایک کیفیت تو آپ پر جاری ہونی چاہیے. یہ حدیث اس سے بھی زیادہ ایک مسلمان معاشرے کے اعتبار سے اور خاص طور پر سیاسی اعتبار سے اور ایک انقلابی فکر کے اعتبار سے یہی مضمون ایک طویل تر حدیث میں آیا ہے. اس حدیث کے راوی یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امته قبلی الا کان له حواریون واصحاب، مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا اس میں سے لازماً اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ضرور ہوئے. حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھی وہ کہتے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھی ہیں. یہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے، یا خضون اب سنت ہی، اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، وہ یقتدون اب امر ہی، اور اسی کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے. یہ حدیث اس سے بھی زیادہ ایک مسلمان معاشرے کے اعتبار سے اور خاص طور پر سیاسی اعتبار سے اور ایک انقلابی فکر کے اعتبار سے یہی مضمون ایک طویل تر حدیث میں آیا ہے. اس حدیث کے راوی یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثه اللہ فی امته قبلی الا کان له حواریون واصحاب. مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا اس میں سے لازماً اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ نہ کچھ حواری ضرور ہوئے. حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کے ساتھی ہیں. یہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یا خزون اب سنت ہی اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے وہ یا قدون اب امر ہی اور اسی کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے. ثم انها تخلق من بعدهم قلوب. پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ گئے. ناخلف وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. بدعات نئی نئی رسومات نئے نئے جلوس نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے اور اطاعت رسول نہیں ہو رہی اتباع رسول نہیں ہو رہا. یفعلون ما لا یؤمرون ویفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون. کہتے وہ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ رسول کی محبت کا دعویٰ لیکن یہ ہے کہ عمل میں کچھ نہیں اور عمل میں اس کے بعد بدعات نئی نئی رسومات. اب فرمایا حضور نے فمن جاہدہم بیدہی فہو مومنون. تو جو کوئی بھی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ طاقت کے ساتھ وہ مومن ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے. ومن جاہدہم بلسانہی وہو مومن. اور جو کوئی جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہی وہو مومن. ہم ترین درجے میں تو دل سے جہاد کرے گا دل سے نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہی خردل کا لفظ جو ہے یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آیا تھا یا بنیا انکم مثقال حبۃٍ من خردلٍ رائی کا دانا. اور یہاں حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. میں نے کیوں کہا؟ یہ سیاسی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے انقلابی سوچ کے اعتبار سے یہ بہت اہم حدیث ہے. ہم جس معاشرے میں ہیں صورت یہی ہے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک میں حکمران کون ہیں؟